ہائے شہید فرات عباس عباس، ہائے شہید فرات عباس عباس، ہائے شہید فرات عباس عباس۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبه نستعین، وهو خیر ناصر ومعین، الصلاة والسلام على نبینا وشفیعنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم مصطفی محمد۔ وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في العرضين۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، افوض امري الى الله۔ اما بعد، جاء في زيارة العاشوراء، يا ابا عبد الله اني اتقرب الى الله والى رسوله والى امير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمولاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب۔ حضرات محترم، علماء کی پیروی کرتے ہوئے اپنی گفتگو کے آغاز میں مولا کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پڑھیے، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين۔ خزان محترم، ان پانچ مجالس اجا کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور میں حول و قوت الہی جس موضوع کو چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، وہ ہے حرکت توحیدی بر اساس حب حسینی، یعنی خدا کی طرف حرکت کرنا، خدا کی سمت بڑھنا۔ کس بنیاد پر؟ اسی حب و بغض کی بنیاد پر، کہ جس حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں زیارت عاشورہ کا یہ جملہ پیش کیا۔ زیارت عاشورہ کا جو حدیث قدسی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا سلسلہ جاتا ہے جبرائیل اور پروردگار عالم کی طرف، پانچویں امام سے یہ نقل ہوئی ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی یعنی حدیث، ایسے حدیث قرآن کا حصہ نہیں ہے لیکن خود پروردگار عالم کے الفاظ ہیں، یعنی وہ خدا کا کلام جو قرآن کا حصہ نہ ہو۔ بس زیارت عاشورہ یہ جو ہم تک پہنچائی گئی ہے، اور یہ جو گراں بہا گوہر جو ہمیں دیا گیا ہے، یہ خود حدیث قدسی ہے۔ اس کے اوپر جتنا غور کیا جائے، مختلف علماء نے اس کے اوپر کتابیں لکھی، اس کو بیان کیا کہ یہ قاعدہ ایک مکمل سیر ہے، ایک منظم ایک پروگرام ہے، ایک برنامہ ہے کہ انسان کیسے قدم بقدم خدا کے نزدیک ہو سکتا ہے۔ اس زیارت عاشورہ کے اندر ایک وقت ایسا ہے کہ جس وقت ہم امام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، کہ یہاں پہ خود اس لقب کے اندر، اس کنیت کے اندر ابا عبداللہ کے علماء نے بیان کیا کہ البتہ اسرار معصوم کی چیزوں کے اسرار اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اور آپ اسے درک نہیں کر سکتے، لیکن ایک سر، ایک راز یہ ہے کہ اگر کوئی بندگی کرنا چاہتا ہے تو اسے حسین کے در پر آنا پڑے گا۔ ابا عبداللہ، عبداللہ، عبداللہ الرضی، بہرحال امام کے بیٹے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر کنیت کے اندر ایک راز ہے۔ था कि हर कोई जो अल्लाह की बंदगी करना चाहता है हुसैन उसकी नस्बत हक़े पिदरी रखते हैं, उसकी नस्बत वालिद का हक रखते हैं। हम कहते हैं या अब्दुल्लाह मौला को मुखातिब करके, है मेरे मौला इन्नी अतक़र्रब इलल्लाह, हतमन मैं खुदा का क़ुर्ब चाहता हूँ, खुदा के नज़दीक होता हूँ, इलल्लाह व इला रसूल ही और उसके रसूल के, व इला फातिमा हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व इला हसन, इन तमाम इन चारों हस्तियों का पहले तस्किरा कर कर हिफ्ज़ मरातिब व इलैह, इस तसलसल के साथ मैं अल्लाह उसके रसूल का, अमीरुल मोमिनीन का, हज़रत ज़हरा का और इमाम हसन का क़ुर्ब चाहता हूँ और मौला आपका क़ुर्ब चाहता हूँ, लेकिन इन तमाम क़ुर्ब के हुसूल में जो चीज़ मेरे पास है कि जिसके जरिए से मैं इस तमाम क़ुर्ब को चाहता हूँ वो क्या है, वह है बिमवालातिक, आपकी मोहब्बत के ज़रिए, यानी आपकी मोहब्बत के जरिए खुदा का भी क़ुर्ब चाहता हूँ, उसके रसूल का भी क़ुर्ब चाहता हूँ, शहजादी का भी क़ुर्ब चाहता हूँ, बिमवालातिक आपकी मोहब्बत के जरिए, यानी इस मोहब्बत में इतनी ताकत है कि यह इंसान को अल्लाह उसके रसूल इन हस्तियों के क़ुर्ब तक पहुँचा सकती है, आपकी मोहब्बत के जरिए यह क़ुर्ब चाहता हूँ, और किस जरिए से, वबिल बराअत मिन अदाइकुम, बस दो चीज़ें, एक आपकी मोहब्बत है और जहां कहीं पे भी मोहब्बत होगी, देखिए मुमकिन नहीं है कि कहीं पर मोहब्बत हो और उसके साथ दुश्मनी ना हो, मुमकिन नहीं है। अगर किसी चीज के साथ हुब है तो वो चीज जो उसकी जिद होगी उसके साथ बोझ होगा, जो उसके ऑपोजिट होगी। अगर इंसान कामयाबी को पसंद करता है तो नाकामी मकबूज होगी, नाकामी नापसंद होगी, मुमकिन नहीं है। अगर इंसान अपनी बका को चाहता है, देखिए हर इंसान अपनी बका को चाहता है, इंसान अपना वजूद चाहता है, परवरदिगार आलम ने ये बका की ख्वाहिश तमाम जानदारों के अंदर, अलबत्त बाज़ उलमा के मुताबिक हत्ता जिनको हम बेजान और बेशऊर समझते हैं उनके अंदर भी परवरदिगार आलम ने ये बका की ख्वाहिश रखी है। बस अगर बका की ख्वाहिश है तो फिर फना से और नीस्ती से नफरत होगी, वो मकबूज होगा। मुमकिन नहीं है कि मोहब्बत हो और उस मोहब्बत के साथ दुश्मनी ना हो, बोझ ना हो। जो चीज महबूब है उसके अगर बरखिलाफ उसके ऑपोजिट कोई चीज है तो वो मकबूज है। अगर औलाद से मोहब्बत है तो वो चीजें जो औलाद के लिए अच्छी नहीं है या वो लोग के जो औलाद के लिए मुफीद नहीं है उनके साथ इंसान जो है वो बोझ रखता, पसंद नहीं करता, ये फितरी चीज है। अगर ये मोहब्बत है तो मुमकिन नहीं है कि ये मोहब्बत हो और जो इनके दुश्मन हैं उनसे बराअत ना हो, उनसे दुश्मनी ना, मुमकिन नहीं है। अगर वाकई मोहब्बत सच्ची है तो इसका दूसरा, इसी मोहब्बत का दूसरा रुख यह है कि वो कि जो इस मोहब्बत के बरखिलाफ है, इस महबूब के खिलाफ है, जो इसकी जिद है, वह बिल बराअत किन से मेहमान अतला, वो कि जिन्होंने आपको कत्ल किया, वह नसब अलक हर्ब और आपके लिए जंग के आलम को नसब किया, और फिर उसके बाद वह मिम्मन अससा असासा जाले, खाली उनसे नहीं बल्कि उनसे के जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी। देखिए बस ये जो मोहब्बत है, खुद ये ज़ारत आशूरा के अल्फाज हैं कि ये इंसान को इन मकामात तक पहुंचा देती है, लेकिन शर्त यह है कि इंसान अपने आप को हरकत के लिए आमादा करे। हरकत कि इसको उलमा ने बयान किया कि जब इन मजालिस के अंदर आए तो निगाह ये हो, नियत ये हो। सबसे पहले मैं अपने लिए अर्ज कर रहा हूं कि इंसान इस नियत से इन मजलिसों में आए कि सिर्फ महावरतन नहीं हकीकतन वो ये चाहता हो कि कारवाने हुसैनी में शामिल हो जाए। जो इमाम हुसैन का काफिला है ये कारवान है, का उलमा ने बयान किया, उलमा के अल्फाज हैं, इसीलिए मैं जुर्रत के साथ पहुंचा देता हूं। अभी एक मजलिस में पहले भी मैं ये कह रहा था, चूंकि उलमा के अल्फाज हैं या रहबर मुअज्जम के अल्फाज हैं या दूसरे जैयद उलमा के अल्फाज हैं, तो चूंकि मुझे इसका दिफा नहीं करना इसलिए मैं जुर्रत से पहुंचा देता हूँ ये बात है। कहा नहीं महावरतन नहीं, इस्तियारे के तौर पे नहीं, हकीकतन नियत ये हो कि हरकत करनी है और इस काफिले के साथ कदम ब कदम आगे बढ़ना है। کہ یہ جو قرآن کے اندر آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 100، ومن یخرج من بیتہ، وہ جو اپنے گھر سے نکلا، مہاجرا الی اللہ و الی رسولہ، اس حالت میں کہ اس کی ہجرت اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف تھی، ثم یدرک الموت فقط وقع اجرہ علی اللہ. کہ دیکھیں اگر گھر سے نکلنا کیا ہے، گھر سے نکلنا ایک مکانی حرکت ہے، یعنی ایک مکان میں ایک جگہ ہے جس سے انسان باہر نکلے، لیکن اس کے بعد جو مقصد ہے وہ مکانی نہیں ہے. اگر بہرحال آپ تصور کریں، اگرچہ ہم یہ مانتے ہیں کہ حقیقت محمدیہ محدود نہیں ہے زمان و مکان کے اندر، حقیقت محمد و آل محمد محدود نہیں ہے، لیکن چلے فرض کریں کہ اگر ہم اس کے لیے تصور بھی کر لیں ایک مکان کا، کہ بالآخر کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر یہ روزے موجود ہیں، یا اس وقت جس وقت حضور کا دور تھا، یعنی جس وقت ظاہر تھے، وہ غیبت کا دور نہیں تھا، بہرحال کسی جگہ پہ ظاہری طور پر موجود تھے، ممکن ہے کہ کوئی وہاں پر یہ تصور کر لے کہ بہرحال پھر بھی وہ ایک مکان ہے، لیکن مہاجرن الی اللہ، اللہ کی طرف پہنچنا کسی مکان تک پہنچنا نہیں ہے. پس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہجرت جو ہے، اگر ظاہری ہجرت بھی ہے تو یہ ظاہری ہجرت بھی مقدمہ ہے اس باطنی ہجرت کا، کہ انسان کا دل ہمراہ ہو، انسان کا قلب ہمراہ ہو. علماء بیان کرتے ہیں کہ مجلسوں میں آنا اس آیت کا مصداق ہے. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِ، وہ جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اس نیت سے کہ وہ مہاجر ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اور اس کے بعد آیت کیا کہتی ہے، آیت کہتی ہے ثم یدرک الموت، اگر اس کے بعد اسے موت آ جائے، فقط وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر جو ہے وہ خدا کے پر ہے. لیکن بہت فرق ہے اس عبارت کے اندر، اس عبارت کے اندر کہ پروردگار عالم نے اگر کسی جگہ پر وعدہ کیا ہو کہ میں جنت دوں گا، حوریں ہوں گی، قصور ہوں گے، محلات ہوں گے، اس میں بہت فرق ہے. یہ بھی بہرحال اپنی جگہ ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، لیکن اس تعبیر میں اور اس تعبیر کے فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اب خدا کے ذمہ ہے، جتنی خدا کی عظمت ہے اتنا ہی عظیم اس کا اجر ہے، کیونکہ یہ خدا آپ کہتا ہے رضوان اللہ اکبر، یہ جتنی چیزیں ہیں خدا کی مرضی اس سے بڑی ہے. اس لیے علماء نے بیان کیا کہ یہ جو سورہ فجر کے آخر میں ہے، وہ جنتی، میری جنت کا، یہ وہ جنت نہیں ہے کہ جو عام جنت ہے، کیونکہ اس کی نسبت خدا نے اپنی طرف دی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹا اور میری جنت میں داخل ہو جا. وادخل فی عبادتی، اور میرے بندوں میں. یہ جو نسبت ہے کا عرفہ جب ان تعبیروں تک پہنچتے ہیں تو یہ وہ جو تعبیریں ہیں جو انہیں وجد میں لے آتی ہیں. ان اللہ یحب المحسنین، خدا پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، خدا ان سے محبت کرتا ہے. اس طریقے کی بے شمار حدیث قدسی کہ بہرحال وقت نہیں ہے کہا کہ وہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، طولانی حدیث ہے، اس کے آخر میں بھی یہی ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو میں قتل کر دیتا ہوں، جس کو قتل کر دیتا ہوں اس کی دیت میرے ذمے ہے، اور جس کی دیت میرے ذمے ہے انا دیت ہوں، تو پس اس کی دیت میں خود خدا ہوں. اجرہ علی اللہ، کیونکہ مہاجر علی اللہ ہے، پس پروردگار عالم نے یہاں پر اس کو محدود نہیں کیا، یہ نہیں بتایا یہ ہے، نہیں، اللہ اللہ کے اوپر ہے. کہ یہ مجالس اس کے مصداق ہیں، اس کا حقیقی مصداق ہیں، اگر انسان اس نیت سے یہاں پر آئے. کہ یہ مجالس جو ہیں، علماء یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مجالس جو ہیں یہ زیارت کی جگہ ہیں، معصوم کی زیارت کا مقام ہے. زیارت وہ جگہ کہ جہاں پہ انسان کا معصوم کے ساتھ رابطہ شدید تر ہو جاتا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جہاں رابطہ خاص رابطہ ہے. آپ سب نے نام سنا ہوگا مرحوم شیخ جعفر ششتری، آپ فرماتے ہیں کہ مجالس کے اندر جانا کا فقط زیارت کے لیے نہیں، کہ ان مجلسوں کے اندر جانا گویا ایسا ہے جیسے امام حسین کے قبے کے نیچے آ جانا. کہا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر دعا مقبول ہے، دعا رد نہیں ہوتی. ضرورت یہ ہے کہ انسان واقعا ہم اس نظر کو اپنے اندر پیدا کریں. اس طریقے کے علماء تھے، ابھی تک ہیں، جب مجلسوں کے اندر آتے ہیں غسل زیارت کر کے آتے ہیں، جب مجلس کے اندر آتے ہیں اذن دخول کے ساتھ آتے ہیں. کہ کیوں؟ خود کی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں آپ کیوں اذن پڑھتے ہیں؟ جب جاتے ہیں ہم روزوں پر تو کیوں اذن دخول پڑھتے ہیں؟ سارے مکان ان کے ہیں، کسی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں وہ نہ ہوں. لیکن یہ خاص مخصوص ہے، اس لیے اندر جانے سے پہلے اجازت لیتے ہیں. اور اجازت کے اندر بھی کیا کہتے ہیں کہ مولا مجھے وہ اجازت دیے کا افضل ما اذنت لاحد من اولیائک، مولا وہ اجازت جو آپ نے اپنے اولیاء میں سے کسی کو بہترین اجازت جو عطا کی ہے، کا افضل ما اذنت لاحد من اولیائک، اپنے اولیاء میں سے سب سے عظیم ترین، سب سے افضل ترین جو آپ نے اجازت دی ہے کسی کو. کیونکہ سب کا جانا ایک طریقے کا نہیں ہے، سب کا حضور ایک طریقے کا نہیں ہے. کہ جس طریقے سے کچھ مکان مخصوص ہیں، اسی طریقے سے ایام بھی مخصوص ہیں. کچھ ایام ہیں جو مخصوص ہیں، کہ اس کے اندر بھی وہی آداب ہیں. البتہ عمومی طور پر اس حدیث کو آغا جواد ملکی تبریزی، جو حضرت امام کے اخلاق کے استاد ہیں، اور اگر آپ قم کے اندر آئیں تو وہ جو شیخین کا قبرستان کہلاتا ہے صحن کے اندر، وہاں پہ ان کی قبر ہے. ان کی کتاب ہے مراقبات، المراقبات کے نام سے، کہ جو بہرحال اہل سیر و سلوک ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، عرفان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کے نزدیک اس کتاب کو ایک خاص مقام حاصل ہے. اس کتاب کے اندر انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور البتہ یہ حدیث فریقین کے اندر موجود ہے، تھوڑے سے عبارات کے فرق کے ساتھ دونوں جگہ موجود ہے. کہا کہ جب بھی کوئی نیا دن نمودار ہوتا ہے، کوئی بھی دن جب نمودار ہوتا ہے تو وہ دن انسان سے گفتگو کرتا ہے. جب فجر نمودار ہوتے، کہا فجر نمودار نہیں ہوتی مگر وہ دن انسان کو آواز دیتا ہے، یبن آدم انا یوم جدید یا انا خلق جدید، اے آدم کے بیٹے میں ایک نئی مخلوق ہوں، میں ایک نیا دن ہوں، میں وہ نہیں ہوں جو کل گزر گیا، میں ایک نئی مخلوق ہوں. وشہید علیک، اور میں تیرے اعمال کے اوپر شاہد ہوں. میں ایک جدید دن ہوں، میں ایک جدید مخلوق ہوں، میں وہ نہیں ہوں جو کل تھا، اور میں تیرے اعمال پہ شاہد ہوں. اور پھر قل لی خیرن، کہ میرے اندر تم خیر بیان کرو. وعمل فی خیرن، اور میرے اندر خیر انجام دو. کہ لن ترانی ابداً، کہ اس کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے یہاں تک کہ قیامت کے میدان میں. انا شہید علیک، میں قیامت کے دن میں گواہی دوں گا. انا شہید، میں تمہارے اعمال پر گواہ ہوں. بس انسان کی نیت یہ ہے کہ انسان حرکت کرے. دیکھیں پیچھے رہ جانے کا جو خوف ہے نا، واقعی یہ خوف ہمارے اندر ایجاد ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان رہ جائے. کہ علماء نے یہاں پہ مختلف مثالیں دی ہیں، بہرحال ہم نے بھی اپنی زندگی کے اندر جس وقت ہم بعض جگہ، آپ تو شاید بسوں کا اس طریقے کا زمانہ نہیں ہے، لیکن جس زمانے میں بسیں چلا کرتی تھیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک بس ایک جگہ اسٹاپ کرتی تھی، جب تک پیچھے سے دوسری بس نہیں آ جائے وہ بس آگے نہیں بڑھتی تھی. تو وہ جو بس چلنے والی ہوتی تھی، جو میری عمر کے ہیں ان لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سے یاد ہوگی، کہ جو بس چل رہی ہوتی تھی کسی بھی طریقے سے، چاہے اس کے اندر ہلکا سا پیر ہی رکھنے کا موقع ملے یا کسی چیز کو پکڑ ہی سکے، کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس میں سوار ہو جائے. کیونکہ اگر سوار نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اب دوبارہ جو ہے وہ 15-20 منٹ انتظار کرنا پڑے گا. یہ جو پیچھے رہ جانے کا خوف ہے، واقعی اگر انسان اس بات کو سمجھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قافلہ چلا جائے اور میں رہ جاؤں، تو بہت سیف نہیں ہوتی تھی چیز، یعنی بہت آسانی نہیں ہوتی تھی اس میں، خطرات اپنی جگہ ہوتے تھے لیکن پیچھے رہ جانے کا خوف تھا. جب کوئی پیچھے رہ جانا بہت معمولی سا پیچھے رہ جانا ہے. کہ اگر انسان کے اندر یہ خوف، بس اس کی غنیمت جاننا چاہیے، کیونکہ اگر جانا ہو اور واقعی انسان کو کسی منزل تک پہنچنا ہو تو پھر انسان اس کے بعد وسیلے کو نہیں دیکھتا. بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ جس جگہ آپ کو جانا ہے وہاں کی جو گاڑی، جو وسیلہ آپ کے پاس ہے، ہو سکتا ہے بہترین وسیلہ نہ ہو، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر مشکلات ہوں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس منزل تک مجھے جانا ہے یہ وسیلہ، یہ گاڑی مجھے وہاں تک پہنچا رہی ہے یا نہیں پہنچا رہی ہے. دیکھیں یہ بالکل ہماری زندگی کی روزمرہ کی مثال ہے. اگر آپ کو کسی جگہ جانا ہے اور وہاں کی گاڑی جو ہے ایسی ہے کہ جو کمفرٹیبل نہیں ہے, جس کے اندر آسائشیں نہیں ہیں, اور اس کے مقابلے میں ایک اور گاڑی ہے کہ جس کے اندر تمام سہولتیں موجود ہیں لیکن آپ کی منزل تک نہیں جائے گی, تو آپ کبھی بھی اس کا انتخاب نہیں کریں گے. یا ایھا الانسان انک کادھون الی ربک, انسان تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے, فملاقیہ ہے, اور اس کے بعد تجھے اس سے ملاقات کرنا ہے. کہ بہرحال یہاں پہ یہ چیزیں موجود ہیں کہ قاسم سلیمانی کا جملہ کہ اگر چاہتے ہو کہ درد سے بچو تو درد مند ہو جاؤ, کیونکہ ہر درد درد کہلانے کے لائق نہیں ہوتا, کتنے ہی ایسے درد ہیں جو خود درد کی دوا ہیں اپنے اندر. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان منزلوں تک پہنچے ہیں, کہا کہ جس منزل تک پہنچنا اس کے بعد پھر انسان اس میں آسانیاں نہیں دیکھتا اگر منزل عزیز ہے. بہرحال نیت یہ ہونی چاہیے کہ انسان اس راستے کے اندر آگے بڑھ, اس کاروان کے ہمراہ. کہ کاروان کے اندر دو تین خصوصیات ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اگر انسان اس کاروان کے ہمراہ ہو جائے تو یہ کاروان وہ ہے کہ جس کے سالار خود امام ہے. یعنی امام کے ساتھ حرکت کرنا, انسان کبھی بھی کسی گوشے میں بیٹھ کر جتنی ہی چاہے عبادت کر لے, امام سے ہٹ کر خدا تک نہیں پہنچ سکتا, اصلا ممکن نہیں ہے, امکان نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ جب انسان ایک دوسرے کے ہمراہ ہوتا ہے, جب ایک ساتھ ہوتا ہے تو پھر آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کو دیکھ کے انسان کے اندر ہمتیں بڑھتی ہیں, جرتیں بڑھتی ہیں. اس کے بعد یہ کہ کاروان کی خصوصیت یہ ہے کہ جب تک یہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ جاتا اس کے اندر توقف نہیں ہے. کیونکہ یہ قافلہ کہ جسے امام نے جس کا آغاز کیا اور جس کا جو نقطۂ نہائی ہے وہ قرب اللہ ہے, بے نہایت قرب, کہ جو انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا. کہ بس انسان اس سفر پہ اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے, اس کا آغاز کیا ہے؟ اس کا آغاز ہے توبہ. یا مبدل السیئات بالحسنات, اے وہ کہ جو برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیتا ہے. قرآن کی تعبیر ہے, یبدل اللہ ہو سیئاتہم بالحسنات, کہ پروردگار ان کی برائیوں کو معاف نہیں کرے گا, ان کی برائیوں کی جگہ اچھائیاں لکھ دے گا. کہ انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی تو اس حوالے سے امام سجاد کی جو دعا ہے بدائے رمضان کی, انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو پڑھوں گا کہ پروردگار جو اس مہینے میں میں نے کوتاہیاں کی ہیں اس کے بدلے میں مجھے اجر عطا کر. یا مبدل سیئات بالحسنات, جو برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے. توبہ یعنی بازگشت, یعنی پلٹانا. انسان جو ہے وہ پلٹ آئے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ احساس کرے کہ وہ اس حرکت اور اس سفر کے عالم میں ہے. بہرحال میں گفتگو کو سمیٹوں, زیادہ طویل نہیں کروں, ایک حدیث بس اس سلسلے میں اور سن لیجئے انشاءاللہ, اس کے بعد اگر زندگی رہی بشرط حیات کل اس گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. کہ یہ ایک حدیث نہیں ہے, متعدد حدیثیں ہیں. البتہ اس سے پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر بہت بلند مفاہیم کو, بلند معارف کو بیان کیا گیا ہے. یقیناً انسان کا محق اس کو نہیں سمجھ سکتا کہ اس کا اسرار کیا ہے, مکمل طور پر اسے نہیں سمجھ سکتا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اس سے کچھ بھی بہرہ برداری نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہے. جیسے قرآن ہے, قرآن کے باطن تک انسان نہیں پہنچ سکتا. کہ اگر ساری دنیا بھی اس کی تفسیر کرے, قرآن جب قیامت میں آئے گا تو ایسے کہ جیسے گویا اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. یعنی اتنے اسرار ہیں, اتنے معنی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو انسان ترک کر دے. کیونکہ دیکھیں یہ علماء نے بیان کیا, آغا بہجہ جس پہ بہت تاکید کیا کرتے تھے کہ اہل بیت اور قرآن کے درمیان جدائی ممکن نہیں ہے. اگر کسی نے ایک کو چھوڑ دیا ہے تو وہ یقین کر لے کہ دوسرا بھی اس کے پاس نہیں ہے, کیونکہ پیغمبر نے فرمایا لن یفترق, ان کے اندر جدائی ممکن نہیں ہے. لن یفترق, یہ الگ نہیں ہو سکتے. بس تیزی سے یہ حدیث سن لیجئے. کہا کہ حدیث یہ ہے کہ ائمہ معصومین کے قلوب کو اعلی علیین سے خلق کیا گیا ہے اور ان کے ابدان کو علیین سے, اور مومنین کے جو قلوب ہیں انہیں علیین سے خلق کیا گیا ہے, اور جو ان کے ابدان, جو ان کے بدن ہیں ان سے مادون علیین, علیین سے نیچے. بس ہمارے قلوب خلق ہوئے ہیں اس چیز سے. اب اس کی حقیقت کیا ہے اللہ جانے, اس کے یا اس کے اہل علم جانے, اس کی طرف بات نہیں کرنا زیادہ کیونکہ میرے علم سے یہ اس کی گنجائش سے اس کے وسعت سے باہر ہے یہ چیزیں, اس کو اس کے اہل جانے. لیکن یہ چیز ہے کہ ہمارے قلوب کی نسبت اس چیز کی طرف ہے کہ جس کی طرف اہل بیت ائمہ معصومین کے ابدان یعنی ان کے جسموں کی نسبت ہے, کہ قلوب کس سے خلق ہوئے اس چیز سے جس سے ان کے ابدان کو خلق کیا گیا ہے. علماء یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ بس اس کے بعد کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو ائمہ کے بدن ہونے کی حیثیت تک پہنچائے. کس طرح سے؟ کہا کہ بدن جو ہے وہ انسان کے مقابلے میں عصیان نہیں کرتا. اگر بدن شامل ہے, اگر میرا ہاتھ شامل ہے, میں ہاتھ اٹھانا چاہتا ہوں, اس بدن کے اندر ضرورت نہیں ہے کہ یہ میرے حکم سے انکار کر دے. بدن جو ہے وہ نفس کے مکمل تابع ہے, یہ نفس کا ارادہ ہے جو بدن کے اوپر جاری ہے. کہ اگر انسان اپنے آپ کو یہاں تک پہنچائے تو اس منزل تک پہنچے گا کہ خود معصوم کہے کہ تم تو کچھ نہیں چاہتے مگر وہ کہ جو ہم چاہتے ہیں. یعنی ارادہ معصوم, ارادہ معصوم مکمل تابع, یہ بدن اسیان نہیں رکھتا نفس کے آگے. فضائل محترم, خود یہ دسترخوان امام حسین نے بچھایا ہے. ہم زیارت عربین میں کیا پڑھتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے خون جگر کو بہا دیا؟ خدا سے کہتے ہیں پروردگار حسین نے اپنے فی قط اس کے اندر اپنے خون جگر کو بہا دیا. جزاک اللہ. کیوں؟ تاکہ تیرے بندوں کو حیرت اور گمراہی سے نجات دلا سکے. یہ زیارت عربین کے الفاظ ہیں. بس ہمارے اور آپ کے لیے دسترخوان حسین نے بچھایا ہے اور انتہائی محبت سے بچھایا ہے. ایک ایک آنے والے کا خیال رکھا ہے, ایک ایک کو خود بلایا ہے. اسی طریقے سے وہ جو وارث حسین ہے, ایک ایک آدمی کو, ایک ایک چاہنے والے کو نگاہوں میں رکھتے ہیں. کسی ایک سے بھی غافل نہیں ہوتے, کسی کو بھی بھلاتے نہیں ہیں. بس دو جملے سن لیں مصائب کے. اس وقت جو بادل برس رہا ہے, جب کبھی بارش ہوتی تھی, علماء کا جملہ ہے, فقط یقیناً وہ دل کی گہرائیوں سے کہتے تھے, ہم تو صرف ان کا جملہ دہرا رہے ہیں. جب بادل کو ان ایام میں برستے ہوئے دیکھتے تھے تو کہتے تھے کاش یہ بادل کربلا میں برس جاتے, حسین کو اپنی طفل صغیر کے لیے وہ سوال نہ کرنا پڑتا. بس عزیزان محترم, حسین کے یہ دو بچے عجیب ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے اندر عجیب کارنامہ انجام دیا ہے. عصر عاشور تک وہ چشمہ چیمہ کا بچہ جو حسین کے ہاتھوں پر ہے, کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں, یا پھر شام غریبہ کے بعد حسین کی وہ چھوٹی سی بچی کبھی اس کے دامن میں آگ لگی ہے, کبھی گوشوارے چنے ہیں, کبھی تباچے ہیں, کبھی تازیانے ہیں, لیکن جس طریقے سے اصغر صابر ہے اسی طریقے سے یہ بچی صابرہ ہے. کبھی کوئی شکوا نہیں کیا, کبھی کوئی جملہ ایسا نہیں کیا, لیکن ہاں جب باپ کا سر ملا ہوگا اللہ جانے بقاتل جو بھی لکھے, لیکن جب بیٹی کی گود میں باپ کا سر آیا ہوگا تو بیٹی نے باپ کو کیا سنایا ہوگا, یہ یا بیٹی جانے یا حسین جانے اور کسی میں تاب نہیں ہے. لیکن پس جب یہ سر ملا, اتنا سکون ملا, اب وہ جو شان غریبا سے سوئی نہیں تھی اس سر کو گود میں لے کر منہ پہ منہ رکھ کر ایسا سوئی کہ پھر ماں جگاتی رہ گئی. فسیعلم الذین ظلموا ایہ منقلب ینقلبون. ما تمہیں حسین